بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. عیدان محترم, ایک مومن کے اصال ثواب کے لیے مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے. ایک باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے اور وہ باپ اور وہ پدر اور وہ ہستی کہ جو اپنے گھرانے کو تشکیل دیتی ہے, جمع کرتی ہے, سائبان بنتی ہے, اپنی اولاد اور اہل و عیال کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کرتی ہے, اسے باپ کہا جاتا ہے. کارخانہ قدرت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو چلانے کے لیے دو عظیم کرداروں کا انتخاب کیا ہے. ایک ماں اور ایک باپ, اور یہ دونوں مل کر در حقیقت نظام حیات جو انسان سے مربوط ہے اسے چلانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہیں. اور اسی مناسبت سے ایک ایسی آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ ہمارے عمل, رفتار اور برتاؤ کو بیان کر رہا ہے کہ وہ ہستی, وہ شخصیت, وہ فرد, وہ انسان, وہ ذی روح کہ جو تمہاری پیدائش کا سبب بنا ہو, جسے تم پر فوقیت حاصل ہو عمر میں, علم میں, تجربے میں, اصل میں, نیکی میں, تمہارا عمل اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اور اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, یعنی تمہارے پروردگار نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. قرآن کریم میں ماں باپ سے متعلق بہت ساری آیات ہیں, لیکن یہ آیت اپنے لب و لہجے کے لحاظ سے, اپنی ساخت اور باپ کے لحاظ سے قرآن کریم میں چار مرتبہ استعمال کی گئی ہے, چار مرتبہ اس کی تکرار ہوئی ہے, چار مرتبہ اس کو بیان کیا گیا ہے. کس حکم کے ساتھ؟ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کیا ہے. فیصلہ یعنی لکھ دیا گیا لوح محفوظ میں, اٹل حقیقت ہے کائنات کی, حکم خدا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اور اس حکم الہی کے دو حصے ہیں اس آئے مجیدہ کے مطابق, اور بھی حکم الہی ہیں جو دوسری آیات میں بیان کیے گئے ہیں, لیکن اس آیت میں دو حصے ہیں. ایک توحید پروردگار کو اللہ تعالیٰ اس آئے مجیدہ میں بیان کر رہا ہے. توجہ رکھیے گا, اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ خداوند عالم ہے, اور اس حقیقت کے بعد اس ذات واجب الاطاعت کی معرفت اور اس کی وحدانیت کی گواہی, اس کی توحید کو بیان کرنا ہم پہ لازم واجب ہے. یعنی اللہ کو پہچاننے کے بعد اس کی وحدانیت کی, اس کے ایک ہونے کی گواہی, اس کے لا شریک ہونے کی گواہی بحیثیت مسلمان اور انسان ہم پہ ضروری ہے کہ ہم اپنے معبود, اپنے خالق, اپنے صانع, اپنے رازق کی وحدانیت کو اپنی زبان سے بیان کریں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور وہ واحد ہے, لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی توحید کے بعد اگر کسی اہم ترین مسئلے کو خداوند عالم قرآن میں بیان کر رہا ہے تو عزیزان گرامی وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک ہے. اب توجہ فرمائیے, کہاں توحید الہی؟ اگر توحید کے دامن کو آپ پھیلائیں گے قرآن کریم کے سائے میں بے شمار آیات آپ کو مل جائیں گی, توحید یہ, توحید یہ, توحید یہ, ان چیزوں کا نام توحید ہے، ان چیزوں سے توحید مضبوط ہوتی ہے، ان چیزوں سے دور رہنے سے توحید کو در حقیقت حیات ملتی ہے. اور اس کے بعد فوراً اگلا مرحلہ والدین کے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. توجہ رکھیے گا نوجوان بچے اور بچے میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ گفتگو ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اور آپ اور مجھ سے سن میں مقدم افراد اپنی زندگی گزار چکے ہیں، ہم اپنی زندگی کا 70% حصہ گزار چکے ہیں. کسی بھی وقت بلاوا تو خیر سبھی کا آ سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ مقدم ہیں زمانی لحاظ سے ہمارا بلاوا جلدی آ سکتا ہے. یعنی خداوند عالم انسانی حیات کے دو حصوں کو بیان کر رہا ہے. موضوع میں کچھ اور لے کے آیا تھا لیکن جو کہ تاخیر ہو گئی ہے، معمولاً 1 گھنٹہ 50 منٹ کی گفتگو کا وعدہ کیا جاتا ہے، میں لکھ چونکہ تاخیر سے شروع ہوئی اور تاخیر سے ممبر ملا، میں چاہوں گا کہ اپنے وقت مقررہ پر گفتگو کو ختم کر دوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یعنی خدا عالم انسانی حیات کے دو حصے بیان کر رہا ہے، ایک تھیوری اور ایک پریکٹیکل. توجہ رکھیے گا اس آیہ مجیدہ کے مطابق، ایک ایمان اور ایک عمل صالح، ایک نظریہ اور ایک عمل. یعنی توحید نظریہ زندگی ہے، توحید راہ نجات ہے انسان کے لیے. یعنی آپ کی تھیوری صحیح ہوگی تو آپ کا پریکٹیکل صحیح ہوگا. آپ ایک خدا کو مانیں گے تو ایک خدا کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، کوئی کسی اور انداز سے، کوئی کسی اور انداز سے. یہ نظریہ ہے. دوسری چیز جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہے عمل. یعنی نظریے کے بعد فوراً عمل، تھیوری کے بعد فوراً پریکٹیکل. یعنی اس کے علاوہ زندگی کا خلاصہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ بالوالدین احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. میں زیادہ تمہیدی گفتگو کو طول نہیں دوں گا، آگے کی طرف گفتگو لے جاتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہوا آپ کو عزیز نگرامی، کہ توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 مرتبہ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے. یہ احسان کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، یہ احسان کرنا کیا ہے؟ ایک اردو کا احسان ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلاں نے احسان کر دیا، یہ بھی ایک معنی میں عربی میں موجود احسان سے کسی حد تک مطابقت رکھتا ہے، کسی حد تک. اب دامن بات میں گنجائش نہیں، میں بہت زیادہ اس موضوع کو کھولوں گا نہیں، ارباب علم و دانش اور اہل ربا موجود ہیں، لہذا صرف اشارے کرتے ہوئے گزر جاؤں گا تاکہ اپنی منزل تک پہنچ سکوں. اردو میں احسان ہوتا ہے، آپ جا رہے تھے، کسی نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی منزل تک پہنچا دیا، آپ کی کسی مشکل میں آپ کے کام آ گئے، فلاں نے ہم پہ احسان کیا، آپ کو پیسے کی، آپ کو رقم کی، آپ کو مبلغ کی ضرورت تھی، آپ کو وہ چیز فراہم کر دی، کہتے فلاں صاحب نے احسان کیا ہے. لیکن عربی زبان میں احسان کا معنی بہت وسیع ہے، توجہ رکھیے گا، بہت وسیع ہے. والدین کے ساتھ احسان کرو کیا مطلب؟ یعنی جب باپ تمہارا اس منزل پہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے کاموں کو انجام نہ دے سکے تو تم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھاؤ بٹھاؤ، اس کے کام کاج انجام دو، کیا یہ احسان ہے؟ کیا احسان اس چیز کا نام ہے؟ انسان جب مجبور ہو جائے، توجہ رکھیے گا، تو اس کی مجبوری کی علت کو رفع کرتے ہوئے، دور کرتے ہوئے، اس کے کام کاج اور اس کے مورد نیاز امور کا انجام دیا جائے، ہرگز نہیں. عربی زبان میں احسان کا لفظ بہت وسیع معنی رکھتا ہے. اب میں اس کو مثالوں کے ذریعے سے عرض کرتا چلا جاؤں گا تاکہ نوجوان بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پس موضوع واضح ہو گیا کہ والدین کے ساتھ احسان، باپ کے ساتھ نہیں، صرف ماں کے ساتھ نہیں. باپ کا ذکر قرآن کریم میں الگ ہے، ماں کا الگ ہے، روایات میں بھی الگ الگ بیان کیا گیا ہے، لیکن روایات اہل بیت علیہم السلام کا ایک حصہ مخصوص ہے والدین کے لیے. مثلا قرآن کریم میں حملت ام وہنا علی وہن، ماں چونکہ زیادہ محنت کرتی ہے اولاد کو جنم دینے میں، لہذا اس کی مشقتوں کا، اس کی مصیبتوں کا، اس کی مشکلات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الگ ذکر کیا ہے. اس کی ماں نے اسے سختی پہ سختی جھیل کر اس کو اٹھایا، اپنے شکم میں رکھا، حفاظت کی، اور پھر دنیا میں اس کی پیدائش کا سبب بنی. چونکہ ایکسٹرا محنت ہے، اضافی جد جو ہوتے اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے. لیکن جہاں پر ان دونوں ہستیوں کی بات آتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ والدین وبالوالدین احسانہ، والد والدین، والدین یعنی جو آپ کی پیدائش کا، ولد کا، آپ کی زندگی کے شروع ہونے کا سبب بنے ہوں ان کے ساتھ احسان کرو، توجہ رکھیے گا. اور روایات میں کثرت کے ساتھ حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا مجموعہ دعا ہے صحیفہ سجادیہ، یہ صحیفہ کاملہ جس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے. تو زبور جو تھی دعاؤں کا مناجات کا مجموعہ تھی، صحیفہ سجادیہ کو جس میں 50 سے زیادہ، تقریباً 55 کے قریب نفیس ترین، قیمتی ترین، پاکیزہ ترین دعائیں ہیں امام سجاد علیہ السلام کی، اس میں ایک دعا ہے والدین کے لیے امام سجاد کی دعا. نوجوان بچوں سے میری درخواست ہے کہ وہ دعا ضرور جا کے پڑھیں کہ آپ کے چوہتے امام امام سجاد نے والدین کو کس طریقے سے ذکر کیا ہے. اس دعا میں امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ میں اپنے والدین سے ایسے ڈروں، ان کی ہیبت میرے قلب پر ایسے چھائی ہوئی ہو جیسے رعایا کے قلب پر ایک سلطان اور حکمران کی ہیبت چھائی ہوئی ہوتی ہے. یہ امام سجاد فرما رہے ہیں، کون؟ واقع کربلا کے چشمدید گواہ، 35 سال جس نے کربلا کو گریے کے ذریعے سے زندہ رکھا. کیا فرما رہے ہیں؟ اے خدا میں اپنے والدین سے ایسے خوف کروں، ایسے ڈروں جیسے انسان سلطان اور حکمران اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ڈرتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اس کا دوسرا حصہ سماعت فرمائی، فرماتے ہیں اے خدا میں اپنے والدین سے ایسے پیار اور محبت کروں جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. اب آپ دیکھیں، یعنی دونوں طریقے، یعنی خوف بھی، خشیت بھی، پیار بھی، محبت بھی، تربیت کا یہی انداز ہے. اولاد کی تربیت ہو، ہیبت ہو، سختی ہو، لمیٹڈ، محدود، ایک حد تک، حد سے زیادہ سختی مانا ہے اولاد کے لیے. اسی طرح اگر والدین کی ہیبت اتنی ہو جائے کہ انسان کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر سکے تو یہ بھی منفی صورت اختیار کر جائے گی. ایک لمٹ تک درست ہے، اس کے بعد یہ منفیات میں چلی جائے گی، نگیٹو میں چلی جائے گی. پیار و محبت، میرے والدین تو بہت پیار و محبت کرتے ہیں لہذا میں ان کی سنی انسنی کر دوں، یہ بھی منفیات کے زمرے میں داخل ہو جائے گی. یعنی خوف اتنا اور پیار اتنا، اس کو کہتے ہیں کامل محبت اولاد کے والدین سے. امام سجاد کی نگاہ میں درود دیجیے محمد والا. بس میں اسی کے سائے میں، امام سجاد کی اس دعا کے سائے میں اور آئے مجیدہ کے سائے میں چند آرائش پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود رات بھر کا جاگا ہوا ہوں. میرے خود ابو الزوجہ یا خسر محترم جو ہیں وہ خود ایڈمٹ ہیں. میں صرف 2 گھنٹے کے آرام کے بعد چونکہ وعدہ تھا اس لیے آ گیا ہوں، مجھے فوراً اس کے بعد پھر دوبارہ جانا ہے، تو انتہائی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ہے انسانی زندگی، ایک بات. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ قوانین کو بیان فرمایا ہے. وہ قوانین کیا ہیں؟ یعنی اٹل قوانین ہیں، یونیورسل ٹروتھ ہیں. جیسے سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبے گا، مثلا دن میں اجالا ہوگا، رات میں اندھیرا ہوگا، بہت سے یونیورسل ٹروتھ ہیں نا، آپ نے سنے میں. ان میں سے ایک حقیقت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. بہت سارے اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا. وہ اسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، سورہ ابراہیم، وہ اسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرما رہا ہے اللہ، کیا کہہ رہا ہے میرا رب؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا، اگر تم نعمتوں پر شکر کرو گے تو نعمتیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو جان لو میرا عذاب بہت شدید ہے. توجہ رکھیے گا، کفران نعمت، عذاب شدید، شکران نعمت، نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا. نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی والدین کا شکریہ ادا کرے، خدا تو نے مجھے والدین دیے، تو کیا ایک کے بجائے دو ہو جائیں گے؟ جی دو والد، دو ماں باپ نہیں. دیکھیے کچھ مادی نعمتیں ہیں جو زیادہ ہو سکتی ہیں، مال زیادہ ہو سکتا ہے، گھر زیادہ ہو سکتے ہیں، اسباب زیادہ ہو سکتے ہیں. کچھ روحانی نعمتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتی. قرآن ایک ہی ہے، اللہ کا وجود نعمت ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے؟ اس کی رحمت نعمت ہے ہمارے لیے، اہل بیت علیہ السلام نعمت ہے ہمارے لیے. ہم شکر ہے خدا تو نے ہمیں آل محمد کے دسترخوان سے وابستہ کیا. خدا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین لولایۃ علی بن ابی طالب. 18 ضلع یوم غدیر آ رہا ہے، عید غدیر آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، حمد ہے اللہ کی، شکر ہے اللہ کا، شکر ادا کرتے انہیں ہمیں علی اور آلِ علی کے راستے سے وابستہ قرار دیا. حمد ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں خدا کا، الحمدللہ الذی. تو کچھ روحانی نعمتیں ہوتی ہیں، یہ علی ایک ہی علی ہیں، رسول ایک ہی رسول ہیں، قرآن ایک ہی قرآن ہے. سمجھ رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ یعنی کچھ نعمتیں ہیں جو ایک ہی رہیں گی، پھر اس میں زیادتی کیسے ہوگی، اضافہ کیسے ہوگا؟ آپ کی سوچ میں در حقیقت ایک مثبت تبدیلی آ جائے گی روحانی نعمتوں کے مقابلے میں. مثال کے طور پر آپ کہیں خدا تو نے نماز فجر واجب کی، وہ قوم پہ جو ہے وہ ایک نماز فجر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اگر خدا دو نماز فجر ایک دن میں کر دیتا تو کیا ہوتا؟ نماز فجر ایک دن میں ایک ہی دفعہ واجب ہوگی، ظہر ایک دفعہ، عصر ایک دفعہ، مغرب ایک دفعہ، ایک دفعہ. یہ روحانی نعمتیں، روحانی یعنی آپ کا وے آف تھنکنگ، آپ کا طرز زندگی، آپ کا طرز خیال، آپ کا طرز فکر، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کے نتیجے تبدیل کر دے گا. یعنی آپ کا عمل نماز کے لیے، آپ کا عمل قرآن کے لیے، آپ کا عمل اہل بیت کی تأسی اور پیروی کے لیے، آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کے لیے، آپ کا عمل اپنے والدین یا اپنی اولاد کے لیے بدل جائے گا. اب آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے میں اللہ کا شاکر بندہ رہوں، میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ میں نماز وقت پہ پڑھوں، روزہ رکھوں، جو احکام اللہ تعالیٰ نے مجھے واجب کیے وہ ادا کروں، میں اہل بیت کی پیروی کروں، میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے اہل بیت ناراض ہوں، میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو قرآن کے حکم کی مخالفت میں ہو. اب کیا ہے، آپ کا وے آف تھنکنگ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. چنانچہ والدین کے ساتھ امام کیا کہہ رہے ہیں، ہیبت اتنی ہو، خوف اتنا ہو کہ جس طرح ایک انسان بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ڈرتا ہے. یعنی اب اس میں والدین کے فرائض کو بھی بیان کیا گیا ہے، والدین کی عظمت، والد کا، والدین کے مقام. مثلا والد کے بارے میں ہے، والد کے آگے نہیں چلے. تمہارا باپ اگر آگے چل رہا ہے تم اس کے آگے نہ چلو، پیچھے چلو. اپنی آواز کو اس کی آواز پر اونچا مت کرو، اس کے سامنے پیر نہ پھیلاؤ. توجہ رکھیے گا، اس کے سامنے پیر نہ پھیلاؤ. یہ آداب ہیں مولا کائنات کی خدمت میں. مہمان آئے، ایک باپ اور اس کا فرزند، مولا کائنات نے اپنے دست مبارک سے دست ظرف آب اٹھایا اور جو مہمان باپ تھا اس کے ہاتھ دھلائے. توجہ رکھیے گا، کون؟ ممبر سلونی کا خطیب. مہمان باپ بیٹے آئے، اپنے دست مبارک سے ظرف آب اٹھایا، مہمان جو باپ تھا اس کے ہاتھ دھلائے. اس کے بعد حسن کا واضح بیٹا، حسن ظرف آب اٹھاؤ، اس مہمان کے بیٹے کے ہاتھ تم دھلاؤ. یہ ادب سکھایا مولا کائنات نے، اہل بیت ادب سکھا، ادب زندگی، ادب بندگی سکھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین یعنی ان کی ہیبت، ان کا عمل، ان کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ واقعاً اولاد کے دل پر یہ ہو کہ میں اپنے باپ کے سامنے جا رہا ہوں، میں اپنی ماں کے سامنے جا رہا ہوں، میں اپنے والدین کے سامنے جا رہا ہوں. لیکن یہ ایک لمٹ ہے، ایک رخ ہے. دوسرا رخ کیا ہے؟ پیار و محبت کا. توجہ رکھیے گا، اب یہ تربیت کا انداز مولا سجاد بتا گئے اس چھوٹی سی روایت میں، اس چھوٹے سے فقر حدیث میں. پیار و محبت بھی کرو، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں تربیت کا انداز کیسے ہوتا ہے؟ تربیت کا انداز ہوتا ہے ڈانٹ دیا، ڈبٹ دیا، مکہ مار دیا، گھوسے دکھا دیا، آنکھیں دکھا دی، پاگو ہند میں تربیت کا انداز تو یہی ہوتا نا، چپ کرا دیا، خاموش کرا دیا، زبردستی جو ہے بچوں کو اٹھا کے باہر بھیج دیا، بچہ اگر یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا کھیل رہا ہے، تھوڑی سی آواز بلند ہوگی، پورا مجمع جو ہے مڑ کے دیکھے گا، بچہ شرمندہ ہوگا، اس کو زبردستی اٹھا کے بھیج، یہ تربیت کا انداز ہے ہماری، منفی انداز۔ یہ معمولی حد تک ہونا چاہیے تاکہ اولاد کو یہ پتہ ہو کہ والد جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے بھی، اور اس کے ساتھ سے تربیت کا دوسرا انداز کیا ہے، تشویق یعنی پیار و محبت، یعنی ملنساری، یعنی میل ملاپ، یعنی رابطہ برقرار کرنا، وہ بھی یہی ہے کہ پیار و محبت اتنا تو کہ بچہ کہیں فرار نہ ہونے پائے۔ چونکہ ہمارا معاشرہ ٹی وی، فلمیں، اشتہارات، بریکنگ نیوز، جی یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر وہ وحشیانہ پن جو ہے وہ ہماری فکروں پر طاری ہوتا جا رہا ہے، بے حسی ہمارے اوپر طاری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اتنے لوگ دیکھتے ہیں، اتنے لوگ مرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے پانچ مر گئے آج کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا دھماکہ ہو گیا، ساٹھ افراد بغداد میں مر گئے کوئی مسئلہ نہیں، کابل میں دھماکہ ہو گیا، شام میں 200 افراد مر گئے کوئی مسئلہ نہیں، بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بے حسی ہمیں موت کی طرف لے جا رہی ہے، موت کی طرف لے جا رہی ہے، ایسی طرح کہہ رہا۔ چنانچہ اب امام فرما رہا ہے کہ یہ جو اولاد باغی ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تم تربیت کے ایک رخ کو لیتے ہو اور اس میں کیا کرتے ہو، باپ یا ماں بن کر اس کی تربیت کرتے ہو، دوست بن کے نہیں کرتے، فرینڈ بن کے نہیں کرتے، اس کے رفیق اور مونس بن کے نہیں کرتے، اس کے ساتھی اور اس کے مصاحب بن کے اس کی تربیت نہیں کرتے، باپ بن کے کرتے ہیں، ہم باپ ہیں لہذا۔ اب ظاہر ہے باپ کا قد بھی اونچا ہوتا ہے، بچہ نیچے کھڑا ہو اور آپ اوپر کھڑے ہوں، کم سے کم 3-4 فٹ کا ڈسٹینس ہوگا، فاصلہ ہوگا، یہ فاصلہ بہت آسانی سے کم ہو سکتا ہے اس وقت کہ جب ہماری فکروں کا اور ہماری اولاد کی فکروں کا فاصلہ کم ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا، ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کے فضائل میں بھی تربیت ہے، اہل بیت کے مصائب میں بھی تربیت ہے، اہل بیت کا ہر عمل تربیت ہے ہماری تربیت کے لیے کہ ہم انسان بنیں، ہم کامیاب زندگی گزاریں۔ ایک واقعہ مولا کائنات نے سنایا، ایک واقعہ چونکہ ہم مصائب میں سنتے ہیں، سن کے گزر جاتے ہیں، اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ واقعہ آپ کو سنا، وقت آخر امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حرکت دینا چاہتے ہیں لیکن سوار جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، مرکب آگے نہیں بڑھتا، دیکھا کہ چھوٹی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی فریاد کر رہی ہے۔ امام حسین کہہ سکتے تھے، توجہ رکھیے گا، امام حسین کے بہن زینب، میں الوداع ہو چکا ہوں، گھوڑے پہ بیٹھ چکا ہوں، بہن نے سوار کرا دیا، اس بچی کو اٹھا لو، نہیں، کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے، توجہ رکھیے گا، گھوڑے سے اتر آئے، ایک بچے کے احساسات کو ریڈ کیا، پڑھا امام حسین نے، اس وقت سے آخر اللہ اکبر زمین پر بیٹھ گئے، صرف کھڑے نہیں رہے، بیٹھ گئے۔ دوسرا کام یہ کیا، یعنی بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، اپنے قد کو سکینہ کے قد کے برابر کیا۔ اب 3-4 سال کا بچہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا قد کتنا ہوتا ہے، لیکن جب ایک بڑا قداور انسان زمین پہ بیٹھ جائے تو اسی کی قد کے برابر آ جاتا ہے۔ تیسرا کام مولا ہے امام حسین نے یہ کیا۔ چوتھا کام جو کیا، آئی کانٹیکٹ برقرار کیا بچے سے، نظروں سے پڑھا، نظروں سے القا فرمایا، اس کے بعد ہم کلام ہوئے، ہم کلام ان کے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد تسلی دینے کے بعد جناب زینب کے سپرد کیا امام حسین علیہ السلام نے۔ ماہر نفسیات کے مطابق تربیت اولاد کے لیے یہ سٹیپس، یہ مراحل، یہ امور انتہائی بنیادی مراحل ہیں۔ اپنے قد کو بچے کے قد کے برابر کرنا، اپنی نظروں سے بچوں کی نظر کو دیکھنا، اس سے ہم کلام ہونا، اپنی باڈی لینگویج سے اسے سینے سے لگانا، اور پھر تسلی دے کر بعد میں اس کو کسی کام کے سپرد کرنا، یہ ہے تربیت کا انداز۔ یہ تربیت کا انداز اگر ہمارے یہاں آ جائے، ہم چونکہ سنتے ہیں مسائل میں، مسائل میں بھی تربیت ہے. مثلا ایک بات آ گئی, کسی موقع پہ عرض کی تھی, حضرت زینب کو عالمہ غیر معلمہ, جس نے معصوم کے علاوہ کسی اور کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیے. توجہ رکھیے کہ وہ معمولی عقیلہ بنی ہاشم عقل مند ترین خاتون ہیں اہل بیت کے گھر کی, مفسر قرآن ہے, حکیمہ خاتون, رشیدہ خاتون. کیا جناب زینب کو یہ معمولی سا مسئلہ نہیں پتا تھا کہ جان بچانا جو ہے واجب ہوتی ہے اگر گھر میں آگ لگ جائے؟ توجہ رکھیے گا, کیا اتنا معمولی سا مسئلہ نہیں پتا تھا جناب زینب کو, علی کی بیٹی کو, رسول کی نواسی کو, حسن و حسین کی بہن کو معلوم تھا؟ پھر امام سجاد سے پوچھنے کیوں گئی تھی؟ وجہ کیا تھی, سبب کیا تھا, کبھی سوچا ہم نے؟ وجہ یہ تھی کہ امام وقت کی اطاعت, امام زندہ کی اطاعت. میں جانتی ہوں, عالمہ ہوں, فہیمہ ہوں, رشیدہ ہوں, لیکن امام وقت کی اطاعت. یعنی یہ تربیت کے وہ انداز ہیں جو اہل بیت نے اپنے مصائب میں بھی ہمارے لیے چھوڑے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو تربیت کے انداز, دوسرا انداز کیا ہونا چاہیے والدین کا اور والدین کے ساتھ بچوں کا. لیکن اب ظاہر بات ہے کہ اس مختصر سے وقت میں میں سارے نکات آپ کی سماعت کی نظر نہیں کر سکتا, صرف احسان کی طرف آ جاؤں تاکہ والدین اور اولاد دونوں کے درمیان اگر کوئی فکر باطل درمیان میں آ گئی ہے, کوئی جنریشن گیپ آ گیا ہے, تو عزیزان گرامی وہ دور ہو جائے اس گفتگو سے. احسان کیا ہے؟ احسان کہتے ہیں کسی کام کو نیک طریقے سے, اچھے طریقے سے, خوبصورت طریقے سے انجام دینا. حسن یعنی خوبصورتی, احسان یعنی اس خوبصورت عمل کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دینے کو کہتے ہیں احسان. بہت آسان زبان بتا رہا ہوں. آپ گھر میں داخل ہوئے, آپ نے اپنے لباس کہاں رکھنا ہے, جوتے کہاں رکھنے ہیں, کتابیں کہاں رکھنی ہیں, اگر انہی کو ترتیب سے مرتب انداز سے منظم انداز سے رکھیں گے, اس کو احسان کہا جائے گا. یعنی کسی بھی عمل کو خوبصورت طریقے سے انجام دینا, اس کو کہا احسان کہا جاتا ہے. اور اس احسان کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا, احسان فعل ہے, محسن کون ہے؟ یعنی اس حسن کو انجام دینے والا, اس خوبصورت کام کو خوبصورت طریقے سے انجام دینے والا. یوں تو کائنات میں بہت سے محسن انسان اور انسانیت گزرے ہیں, لیکن ابو طالب وہ محسن اسلام اور رسالت ہے کہ جس کے احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. الم یجدک یتیما فآوا, اے محمد ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی, تمہارے رب نے تمہیں پناہ دی, تمہارے رب نے پناہ دی. یعنی وہ دو ہاتھ جنہوں نے محمد عربی کی تربیت کی, اس تربیت کے حسن کو انجام دینے والے کو اس محسن کو ابو طالب کہا جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ نے ہم کلام ہونا ہے, اچھے طریقے سے ہم کلام ہوں. آپ نے کوئی چیز دینی ہے, اچھے طریقے سے والدین کی خدمت میں پیش کریں. ضروری نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ احسان صرف ان کی زندگی تک ہو. یہ مغالطہ ہمارے درمیان موجود ہے کہ جنت تک والدین ہیں, خدمت کرتے ہیں, والدین دنیا سے چلے گئے, چلو جی ان کی تکلیفیں ختم ہو گئیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا, اب ہمارا ان کا رابطہ ختم ہو گیا. نہیں, عمل کا رابطہ, پریکٹیکل کا رابطہ آپ کا ان کا بعد میں بھی باقی رہتا ہے. توجہ رکھیے گا. ایک اور میں اکثر اپنے بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں, اکثر و بیشتر آپ نے اپنے اطراف میں دیکھا ہوگا, اپنے عزیز و اقارب میں کوئی مومنہ یا مومن مریض بیمار ہو جاتا ہے, سخت علیل ہے, اولاد قرضوں میں دب جاتی ہے, کئی کئی لاکھ گاڑی فروخت کر دی, گھر کے کاغذات رکھ دیے, لیکن پھر بھی جانور نہیں ہوتا، انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ بھائی اگر انسان صحت مند ہو جائے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اس سب کا ساتھ مل، چلو بھائی والد والدہ کو حیات مل گئی، لیکن اگر حیات نہ ملے، قضاء الہی کو اس نے اس دنیا سے اسی بیماری میں جانا ہے، کیا ہوا؟ والد یا والدہ کا سایہ تو اٹھا، اولاد قرضوں میں دب گئی۔ یہ آج کی اولاد اپنے والدین سے یہ کہنا چاہتی ہے، معذرت کے ساتھ، یہ کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کہ والد و والدہ آپ اپنے پیروں پر چلتے پھرتے اس دنیا سے جائیں۔ یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں، یہ جائز و شرعی مطالبہ ہے اولاد کا، اپنی زبان سے نہیں کہتی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنا لائف اسٹائل چینج کریں، ورزش کریں، وقت پہ سوئیں، وقت پہ کھائیں، وقت پہ اٹھیں، ہر کام مناسب انداز سے انسانی لحاظ سے شرعی طریقوں کے مطابق انجام دیں، تو ہماری صحت بھی اچھی ہوگی، ہم اپنے پیروں پہ چلتے پھرتے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی گئے، دنیا کی زندگی خاتمہ ہوا اور اولاد لاکھوں کے قرضوں میں دب جائے۔ یعنی اولاد یہی کہنا چاہ رہی ہے ہم سے، ہم نے چونکہ لائف اسٹائل ایسا بنایا ہوا ہے، تو احسان ایک یہ بھی احسان ہے کہ اولاد کا، والدین اور والدین کا اولاد سے جو رابطہ ہے وہ اس نہج کا ہونا چاہیے۔ والدین کے ساتھ احسان ہی، والدین کو پیسے کی ضرورت ہے، ضروری نہیں کہ پیسہ مانگا جائے تو آپ انہیں دیں، ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا احسان میں شامل ہے۔ بعض اوقات آج یورپ میں چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، وہاں اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جہاں پر بزرگ لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اولاد سال میں آئی، دو سال میں آئی، دس سال میں آئی، ہیں ایسے واقعات، باپ اسپتال میں تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وصیت کرنا چاہتا ہے، اور بھائی ایک دوسرے پر ٹال رہے ہیں کہ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ بل کون بھرے گا؟ اور جب باپ مر گیا تو ہر بیٹا یہ چاہ رہا ہے، اسی شہر کا واقعہ ہے، ہر بیٹا یہ چاہ رہا ہے کہ میت میرے گھر آئے کہ میں سب سے زیادہ فرما بردار تھا۔ بعض اوقات ہمارا عمل اپنے والدین سے ایسا ہوتا ہے، والدین کی قدر کریں، یا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے کہ اگر اطاعت کی ان کی دل آزاری نہ کی تو جنت ماں کے قدموں تلے ہے عزیزانِ گرامی۔ باپ اگر آنکھ کر دے تو روز قیامت انسان اس کی فرزندیت سے خارج ہو جاتا ہے، یہ کوئی معمولی مسائل نہیں ہیں۔ ایک اور احسان کا درجہ، اس کی شکل یہ ہے کہ بعض اوقات والدین کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ کا پیار چاہتے ہیں، وہ آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم پیسہ دے کے منہ بند کر کے کہتے ہیں آپ بیٹھیے اپنے کمرے میں۔ ہیں اسی شہر کے واقعات، اطراف میں نگر ڈالیے، الحمدللہ یہ بیماری عام نہیں ہوئی ہے، لیکن جیسے جیسے میڈیا ہمیں یورپی زندگی دکھاتا جا رہا ہے، ہم اس کلچر کو، اس ثقافت کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وقت آئے گا کہ یہ اولڈ ہاؤسز کراچی میں بھی آپ کو، اسی ملک میں آپ کو نظر آئیں گے جہاں والدین کو ڈال دیا جائے گا۔ بعض اوقات آپ کو ضرورت نہیں ہوتی پیسے کی، آپ والدین کے ساتھ، والدین آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی خوشی میں شریک ہونا، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، یہ آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، ان کو اپنی خوشی میں شریک، یہ بھی احسان ہے۔ احسان یہ نہیں کہ صرف پیسہ دے دیا آپ نے مسئلہ ختم کر دیا، احسان یہ ہے کہ ان کو اپنے درمیان بلائیں۔ یہ وہ گھنا اور سایہ دار درخت ہے کہ جو خود دھوپ برداشت کرتا ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے سایہ فراہم کرتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس عزیزانِ گرامی، وہ بھی والدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا کرو؟ ان کے حقوق کو ادا کرو، ان سے میل ملاپ رکھو، ان کے حقوق شرعیہ جو تم پہ واجب ہے ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد بھی۔ بہت سی جگہ ہوتا ہے والدین مر گئے، آپس میں جو ترکہ تھا، جو ورثہ تھا، وہ بانٹا اور ختم ہو گیا۔ والدین کے قضا نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، دوسرے واجبات ہیں، کہیں قرضہ لیا ہے، یہ سب چیزیں ادا ہونی چاہیے تقسیم سے پہلے۔ کھا پی کے اور تقسیم کر کے حصہ ختم کر دیتے ہیں، یہ اولاد نافرمان ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیاوی زندگی میں والدین کے اطاعت گزار ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی باپ نے آنکھیں بند کی قبر میں دفنایا, چلیں جی والدین اپنی راہ پر, ہم اپنی راہ پر. اگر مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا نہ کیے تو روایات میں ہے کہ روز قیامت یہ اولاد جو ان کی زندگی میں فرما بردار تھی, روز قیامت نافرمان اور عاق اولاد کی صورت میں محشور ہوگی. توجہ رکھیے گا, حتی روایات میں ہے کہ والدین کی قبر پہ جا کر ان کا واسطہ دے کر اپنی حاجات طلب کرو. میرے استاد فرماتے ہیں کہ میری انتہائی قیمتی کاغذات گم ہو گئے, بہت ڈھونڈا گھر میں, تہو بالا کر دیے گھر, مل جانے ملے. کہیں گے میرے ذہن میں یہ حدیث آئی, میں فوراً گیا والد کی قبر پر اور قبر پہ جا کے میں نے اللہ کو واسطہ دیا, اے خدا تجھے اس مرحوم کا واسطہ جو میرا باپ ہے کہ جو میری پیدائش کا سبب بنا, اس کے حق کے واسطے سے توجہ رکھیے گا میری مشکل کو آسان فرما. میرے استاد کہتے ہیں میں گھر پہنچا, گھر پہنچ کے معمولی انداز سے میں نے چیزوں کو ٹٹولا اور کھنگالا تو میرے قیمتی کاغذات جو ہے اس دعا کے نتیجے میں مجھے مل گئے والدین کی. کوئی مشکل ہو جائیے, اگر ممکن ہو والدین کے سرحانے دو رکعت نماز پڑھ سکیں, نماز پڑھیں اور اپنے لیے دعا طلب کریں, دعائیں قبول ہوتی ہیں والدین کے حق سے. والد اگر کافر بھی کیوں نہ ہو, قرآن کہتا ہے اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو, کافر ہی کیوں نہ ہو اچھی زندگی گزارو, صلہ رحم کرو, میل ملاپ کرو, ملتے رہو, دیتے رہو. اسی لیے امام سے پوچھا کہ بتائیے مولا زندگی کیا ہے, مولا نے کہا جو توڑے رشتہ اس سے رشتہ جوڑو, جو نہ دے اس کو دو, جو تعلق توڑ رہا ہے اسے ملنے کی کوشش کرتے رہو, یہی زندگی ہے. اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑنے کے در پہ ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا مسئلہ, کوئی بات, کوئی بہانہ مل جائے ہم فوراً فلاں فلاں سے اپنا رشتہ توڑ لیں. والدین تو ہیں جناب, آپ چونکہ والدین بڑے بھائی کے ساتھ رہ رہے ہیں, فلاں فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں, میں الگ ہوں, میں مشکل میں ہوں, والدین نے فلاں فلاں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, ہم ناراض ہو جاتے ہیں عزیز اقارب سے. عزیزہ نے کہہ رہے ہیں دنیا بہت چھوٹی ہے, محبت دے کر محبت لے کے جائیں یہاں سے, نفرتیں دفن کر کے جائیں یہاں سے. یہی قرآن کا, یہ ہے اہل بیت کا پیغام ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس وبل والدین احسان, والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو, ان کی ضروریات کا, ان کی زندگی میں, ان کے مرنے کے بعد بھی. روایات میں ہے کہ جاؤ جمعرات کے دن قبور کی زیارت کرو تاکہ تمہیں اخروی زندگی یاد آئے, قبر و قیامت یاد آئے. بہانے اس پانی ڈالنے کے بہانے سے چلے جائیں والدین کی قبر پر, سالوں ہو جاتے ہیں, اولاد والدین کی قبر پہ جانے سے کتراتی ہے. اللہ اکبر. اب تو وادی حسین تو اب تو بلاک بنے ہوئے ہیں, آپ کو آسانی ہو جاتی ہے, لیکن جو پرانا قبرستان ہے اس میں قبر ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے والد کی قبر فاتحہ پڑھنے گئے, دوسرے کچھ لوگ ڈھونڈ رہے تھے, پوچھے کیا مسئلہ ہے, کہا کہ والد کی قبر گم ہو گئی ہے. کب آئے تھے؟ 3 سال پہلے. اللہ اکبر. کہاں رہتے ہیں؟ شہر کراچی میں. یہ حال ہے. والدین کے حقوق کم نہیں ہوتے, والدین کی قدر کریں. ایک اور آخری نقطہ اور آپ کی زحمت تمام کروں, والدین کا شکریہ ادا کریں. نوجوان نسل خصوصاً, نوجوان بچے بچیاں میری آواز سن رہے ہیں, زبانی لفظی شکریہ ادا کریں, اس کلچر کو عام کر کے تھینک یو, شکریہ, جزاک اللہ, والد والدہ آپ نے ہمارے لیے اتنی محنت کی. ابھی باپ کے عنوان سے جو آپ کلام سن رہے تھے وہ کتنا خوبصورت کلام تھا, باپ کی مشقتوں میں سے چند مشقتوں کو شاعر نے خوبصورت انداز سے اشعار میں پرو دیا ہے, سمو دیا ہے. باپ کی قدر کریں کہ اے والد محترم, آپ ہمارے لیے کماتے ہیں, لاتے ہیں, ہماری پیدائش کا, ہماری پرورش کا, ہماری تعلیم تربیت کا سبب بنے. ہاتھوں کو چومیں, والدہ کے ہاتھ کو چومیں تاکہ یہ کلچر عام ہو. احترام, یہ رسول اللہ کی جو سنت ہے کہ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ ہماری یہاں ہونی چاہیے. اولاد کا احترام ضروری ہے، والدین کا احترام ضروری ہے، بس عزیز نے کہنا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک مرحوم اس دنیا سے گیا ہے اور ہم سب نے جانا ہے، کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا جمع کر کے جا رہے ہیں، دنیا کے لیے کیا جمع کیا ہے، آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ مرنے کے چند دن بعد ہی مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں، برسوں ترکے کے اور ورثے کے مسائل اور جھگڑے اور اختلافات چلتے رہتے ہیں، لیکن جانے والا ہے وہ چلا گیا، وہ کیا لے کے گیا، کیا اعمال جمع کر کے گیا، کیا اطاعت و بندگی لے کے گیا۔ بعض اوقات انسان مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے، بس زندگی گرہ میں ایک مومن کی زندگی یہی ہوتی ہے کہ جب تک دنیا میں ہے خدا قرآن و اہل بیت کا مطیع فرما بردار ہے، اور پھر انہی کی شفاعت کے سائے میں چاہتا ہے کہ عالم آخرت اور عالم برزخ کی زندگی کے مراحل کو، دشوار مراحل کو طے کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا کوئی مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو ہم کربلا والوں کے غم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ وہ غم ہے کہ جو ہمارے غموں کا مداوع کرتا ہے، ہمارے غموں کے لیے مرہم ہے۔ ایک باپ کا سایہ اٹھا، یہ باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، کسی کا بیٹا بھی ہے، مختلف جہتیں ہیں عزیزہ نگرہ بھی۔ آئیے کربلا سے اپنا رابطہ جوڑیں تاکہ دنیاوی مشکلات، مصائب اور مشکلات کم ہو سکیں، بار کم ہو۔ کربلا نہ ہوتی تو ہمارے لیے ان اپنوں اور ان عزیزوں کے غم کو فراموش کرنا یا اس کو اٹھانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ کربلا نے ہر چیز آسان کر دی ہے۔ ایک باپ کا سایہ اٹھا ہے، تو چاہتا ہوں کہ کربلا سے ایک باپ کے مصائب کا تذکرہ کرو۔ اس باپ کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ وہ حسین ابن علی جو یہ کہتا ہے کہ خدا مجھے 100 بیٹے دے تو سب کا نام علی رکھوں گا، خدا مجھے بیٹیاں دے تو سب کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ اپنے والدین سے کتنا پیار ہے حسین ابن علی کو عزیزہ نگرامی۔ بس یہی وجہ ہے امام حسین سے منسوب اشعار میں ہے کہ حسین کو اس گھر سے محبت ہے جہاں رباب اور سکینہ رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بنا کر روایت وہ قول مشہور کہ جناب سکینہ کو نماز شب کی دعاؤں میں اللہ سے طلب کیا ہے حسین ابن علی نے۔ یہ خود الفت و محبت ہے حسین اور حسین کی اس کمسن بچے کی، اور بڑی محبت ہے امام حسین علیہ السلام کو اپنے سارے بچوں سے، لیکن سکینہ سے خاص محبت ہے۔ سینے پہ سلاتے ہیں، سکینہ ہمارے سینے پہ سویا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے سکینہ بہت شدت سے تمام مسائل کو دیکھ رہی تھی۔ جب یتیمہ مسلم کو بلایا اور اس کے باپ کی شہادت کی خبر سننے کے بعد زانوں پہ بٹھا کر حسین ابن علی نے یتیمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، تو سکینہ جیسی معصوم بچی سمجھی، جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس کو بلا کر زانوں پہ بٹھا کر دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ سکینہ بھی منتظر تھی کہ جب کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا تھا اور ایک دفعہ بابا کا مرکب ہنہناتا ہوا دروازے پہ آیا، سکینہ نے در خیمہ کو کھولا، پردے کو ہٹایا اور ایک دفعہ ایک سوال کیا، زلزلہ کی حالت کیا تھی؟ بابا کا مرکب زین ڈھلکی ہوئی، پیشانی خون آلودہ، تیر لگے ہوئے۔ سکینہ نے ایک سوال کیا، اے میرے بابا کے گھوڑے، اے میرے بابا کے مرکب، مجھے اتنا بتا دے، کیا میرا بابا پیاسا شہید ہوا یا اسے ایک گھونٹ پانی نصیب ہوا؟ سکینہ اپنی پیاس بھول گئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، مدینے میں باہر مدینے میں جب ماں کا جنازہ تھا، علی مرتضیٰ نے بچوں کو جمع کیا، ماں کو الوداع کہہ دو، بچے آ نہیں رہے تھے، کہہ رہے تھے بابا جب تک ماں نہ بلائے گی ہم نہیں آئیں گے۔ روایت میں ہے نا، بندے کفن ٹوٹے تھے، فاطمہ زہرا نے بلایا تھا، آ میرے حسن، آ میرے حسین، آ جا میرے سینے سے لگ جا، حاطف غیبی کی آواز، علی مرتضیٰ ذرا بچوں کو ہٹا دو، قیامت ہو جائے گی، میں ہاتھ جوڑوں مولا، ارے جاتے جاتے یہ انتظام ہے، ذرا کربلا میں آنا، دیکھنا ایک لاش بے سر سے ایک یتیمہ لپٹی ہوئی ہوگی، ارے جب اسے ہٹایا جائے گا تو تماچے لگائے جائیں گے، ارے تماچے لگانے کے بعد در مارے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے سکینہ جب بھی بابا کے سر کو دیکھتی ہے کہتی ہے بابا بابا میرے سینے پہ آ جا، اور آخری جملہ سنتے جاؤ، ارے جب در زندہ میں سکینہ کے سامنے سر آیا تھا، سکینہ چاہتی تھی بابا کے سینے پہ سوؤں، لیکن بابا کا جسم نہ تھا، سکینہ نے کیا کہا، بابا ارے کل تک تیرے سینے پہ سکینہ سوئی ہے، آج سکینہ کے سینے پہ تجھے تیرا سر رکھوں گی، بابا تیرے ہاتھ نہیں ہیں میرے ہاتھ ہیں، یہ کہہ کے حسین کے سر کو ارے سینے سے لگایا، ارے رخسار کو رخسار پہ رکھا، بچی جو ہی بین کر رہی